بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن قدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دو دروس احادیث. عنوان ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. سماعت فرمائیے.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ. متفق علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات, آج ہم اللہ کا نام لے کر اربعین نبوی کا سلسلہ وار مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اربعین کہتے ہیں 40 کو. ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مضمون کی مروی ہے کہ میری امت میں سے جو شخص بھی دین کے اہم موضوعات سے متعلق 40 احادیث محفوظ کر لے گا تو وہ فقہا اور علماء کے زمرے میں شمار ہوگا. اس حدیث کے متن میں بھی اختلافات ہیں اور اس کی سند کے بارے میں بھی تقریباً اتفاق ہے کہ یہ ایک ضعیف حدیث ہے, اگرچہ اس کے راویوں میں بڑے جلیل القدر صحابہ کا نام ہے, حضرت علی, حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت معاذ ابن جبل, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عباس, انس ابن مالک, ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تاہم جیسا کہ میں نے عرض کیا, سند کے اعتبار سے محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اس کا جو متن ہے وہ بھی آپ سن لیجئے. اس کی روح سے حضور نے فرمایا من حفظ علی امتی اربعین حدیثا من امر دینہا. میری امت میں اور میری امت کے لیے جس شخص نے 40 حدیثیں محفوظ کر لیں جو اس کے دین سے متعلق ہے, بعثہ اللہ تعالی یوم القیامت فی زمرۃ الفقہاء والعلماء, تو اللہ تعالی قیامت کے دن ایسے شخص کو علماء اور فقہاء کی جماعت میں اٹھائے گا. ایک دوسری روایت میں الفاظ آتے ہیں فی زمرۃ الشہداء, ایسے شخص کو اللہ تعالی شہیدوں میں اٹھائے گا. اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں قیل له ادخل من ای باب الجنہ, اس سے یہ کہا جائے گا کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. تو یہ حدیث ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سے محققین اور علماء اور محدثین نے 40 احادیث کے مجموعے مرتب کیے تاکہ لوگ ان احادیث کو یاد کر سکیں, ان کے مضمون کو مستحضر رکھ سکیں, اور اس طریقے سے یہ جو نوید ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خوشخبریاں سنائی ہیں اس کے وہ مصداق بن سکیں, مستحق بن سکیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا, بہت سے علماء نے, بہت سے محدثین نے یہ اربعین کے مجموعے مرتب کیے ہیں, لیکن ان میں جو قبول عام حاصل ہوا ہے, جو مقبولیت حاصل ہوئی ہے اربعین نبوی کو, وہ کسی دوسرے مجموعے کو حاصل نہیں ہوئی. امام نبوی جن کا نام تو ہے یحییٰ, امام یحییٰ بن شرف الدین نبوی, شام کے گاؤں کے رہنے والے تھے، اسی کی نسبت سے نبوی کہلاتے ہیں. ان کا سن پیدائش لگ بھگ 630 یا 631 ہجری ہے، اور کل 46-47 برس کی عمر انہوں نے پائی ہے. 676 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. لیکن یہ کہ علم حدیث میں ان کا پایا بہت بلند ہے، چنانچہ امام مسلم نے جو مجموعہ مرتب کیا ہے صحیح مسلم، اس کی اعلیٰ ترین اور اس کی مستند ترین شرح جو ہے وہ انہی امام نووی کی لکھی ہوئی ہے. انہوں نے جو مجموعہ مرتب کیا احادیث کا، تو اگرچہ اس میں 42 احادیث ہیں لیکن نام اس کا 40 ہی ہے، 40 نووی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو کلیکشن ہے اور یہ جو انتخاب ہے، جیسا کہ ہم اس کے مطالعے کے دوران اچھی طرح محسوس کریں گے، واقعہ یہ ہے کہ جو دین کے بنیادی امور ہیں، اعتقادات اور ایمانیات ہیں، تو ان سے متعلق بھی اہم اور بنیادی حدیثیں اس مجموعے میں آ گئی ہیں. اخلاق اور اعمال حسنہ کی جو جڑ اور بنیاد ہے، اس سے متعلق بھی اہم ترین اور بنیادی احادیث اس مجموعے میں آ گئی ہیں. دین کا جو عملی نظام ہے، یعنی فقہی اور قانونی نظام، اس سے متعلق بھی جو اہم ترین اور جامع ترین احادیث ہیں وہ اس مجموعے میں آ گئی ہیں. دین کا جو لب لباب ہے، جس کو ہم اصطلاحاً تصوف سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن جسے ہمیں نام دینا چاہیے احسان کا، کیونکہ دوسری حدیث میں انشاءاللہ اس کی شرح بھی آئے گی، اس سے متعلق بھی جو اہم ترین احادیث ہیں وہ اس مجموعے میں آ گئی ہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ دین کے جو بنیادی امور ہیں، ان سب کا اس مجموعے نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ احاطہ کیا ہے. اور یہی سبب معلوم ہوتا ہے اس بات کا کہ اس مجموعہ احادیث کو، اس 40 کو امت میں نہایت قبول عام کا درجہ حاصل ہوا ہے، اور اس کی بہت سی شرح لکھی گئی ہیں. 20-25 کے قریب شرحیں ہیں کہ جو اس مجموعے کی لکھی گئی ہیں. تو یہ اس کتاب کا مطالعہ ہے جس کا کہ آج ہم سلسلے وار آغاز کر رہے ہیں. اس کی جو پہلی حدیث ہے، جس کا متن میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا تھا، اس حدیث کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ اکثر محدثین نے اپنے جو مجموعے مرتب کیے ہیں تو اس میں ابتدا اسی حدیث سے کی. ایک طرف تو سند کے اعتبار سے جو بلند ترین درجہ ہو سکتا ہے کسی حدیث کا، یعنی متفق علیہ ہونے کا، جس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہو جائے، سند کے اعتبار سے اس سے اب اونچا درجہ کوئی اور حدیث کا نہیں، تو یہ حدیث بھی انہی احادیث میں سے ہے، متفق علیہ ہے. اس کی صحت پر دونوں جو چوٹی کے محدثین ہیں ان کا اتفاق ہے، امام بخاری کا بھی، امام مسلم کا بھی رحمہم اللہ. پھر یہ کہ حدیث میں جو ابتدائی روایت اس کی کر رہے ہوتے ہیں صحابی کے، جن سے اس حدیث کے سند کا سلسلہ چلتا ہے، ان کے اعتبار سے بھی ایک درجہ بندی ہے معنوی اعتبار سے، کہ صحابہ میں بہرحال درجات ہیں، تفقہ کے اعتبار سے، فہم دین کے اعتبار سے سب برابر نہیں ہیں. خدا پنج انگوش یکساں نہ کر. تو بعض صحابہ وہ ہیں جن کو فقہائے صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے، جن کے تفقہ فی الدین، جن کے فہم پر بڑا اعتماد ہے. ان میں حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو جو روایات شروع ہو رہی ہوں ان صحابہ سے، ان کا ایک درجہ مانن بلند ہو جاتا ہے کہ اس کی روایت کرنے والے وہ صحابی ہیں کہ جو فہم دین کے اعتبار سے، اور ویسے بھی ذہانت اور فطانت اور معاملات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت اللہ تعالی نے انہیں وافر عطا فرمائی. ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ صحابی جس طریقے سے کہ ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں، اس کے اسلوب بھی مختلف ہو سکتے ہیں. مثلا ایک یہ ہو سکتا ہے کہ عن فلاں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس میں نظری طور پر ایک امکان رہتا ہے کہ یہ قول حضور کا ان صحابی نے براہ راست نہ سنا ہو، بلکہ کسی اور صحابی سے انہوں نے سنا ہو اور ان کا نام انہوں نے نہ لیا ہو. لیکن جہاں آغاز اس طرح سے ہو جیسے کہ یہاں ہو رہا ہے کہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, روایت کی گئی ہے حضرت عمر بن الخطاب سے رضی اللہ تعالی عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے. تو یہاں وہ بھی ایک درجے کے اعتبار سے اس حدیث کا معاملہ جو ہے وہ معنوی پہلو سے اس کے اندر ایک امتیازی شان پیدا ہو جاتی ہے. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ تقریباً تمام محدثین اس حدیث کو لاتے ہیں اپنے مجموعوں کے آغاز میں. امام بخاری صحیح بخاری کا آغاز اسی حدیث سے کرتے ہیں. امام مسلم نے اگرچہ اصل مجموعہ اس سے شروع نہیں کیا ہے لیکن اپنے مقدمے میں اس حدیث کو شامل کیا. مقدمہ ختم ہوتا ہے اس حدیث پر, تو گویا کہ آغاز میں صحیح مسلم کے بھی یہ حدیث موجود ہے. اور بھی بہت سے محدثین نے جو بھی مجموعے مرتب کیے ہیں ان کا آغاز اس سے ہوتا ہے, اور اس پہلو سے بعض لوگوں نے اسے حدیث کے لیے بمنزلہ فاتحۃ الکتاب قرار دیا ہے, کہ جیسے سورہ فاتحہ ہے قرآن مجید میں کہ اس سے آغاز ہوتا ہے قرآن کا, سورۃ الفاتحہ دی اوپننگ سورہ آف قرآن, اسی طرح اس کو بھی گویا کہ احادیث کے مجموعے میں اوپننگ حدیث ہونے کا مقام حاصل ہے. بعض علماء نے اسے ثلث السنہ بھی قرار دیا ہے, یعنی ایک تہائی سنت اس حدیث میں موجود ہے, سنت نبوی علیہ صاحب صلاۃ وسلام. اور اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ دین مجموعہ ہے تین چیزوں کا, ایمان, اعمال اور اخلاص, اور اخلاص کے موضوع پر یہ حدیث جو ہے یہ گویا کہ جڑ ہے, بنیاد ہے, یہ کفایت کرتی ہے, یہ نہایت جامع ہے اس موضوع پر. لہذا اگر دین کا مجموعہ یہ تین امور ہیں, ایمان, عمل اور اخلاص, تو اخلاص کا یہ احاطہ کر رہی ہے اخلاص کے مضمون کا. اس پہلو سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سنت کا تہائی جو ہے اس ایک حدیث میں آ گیا ہے. اب اس کا ترجمہ کیجئے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, مروی ہے, عن سے پہلے جان لیجئے رویا محذوف ہے, فعل ماضی مجھول, روایت کیا گیا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال, انہوں نے یہ فرمایا, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے متن حدیث کا, یعنی حضور نے جو بات فرمائی, حضور کا قول مبارک یہاں سے شروع ہو رہا ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اعمال اگرچہ لفظ بظاہر عام ہے, ہر عمل اس میں آ جاتا ہے خواہ وہ نیک ہو خواہ بد ہو, لیکن اصل میں یہاں جو مراد ہے وہ نیکیاں ہیں, نیک اعمال. ویسے بھی اصل میں عام لفظ جو ہے وہ افعال ہوگا. عمل کہتے ہیں اس کام کو جس میں محنت پڑتی ہو, جس میں مشقت انسان کو جھیلنی پڑے. تو مشقت طلب اور محنت طلب کام جو ہے وہ در حقیقت نیک اعمال ہوتے ہیں, کہ جس میں انسان اپنے نفس اور اس کے تقاضوں کی مخالفت کرتے ہوئے اس اچھے کام کو, اس نیکی کو سر انجام دیتا ہے. تو اعمال سے ویسے بھی عام طور پر قرآن مجید میں بھی نیکیاں مراد ہیں. چنانچہ کئی مقامات پر آیا ہے جہاں آخرت میں ان نیکیوں کا ذکر ہے کہ جن کی بنیاد اخلاص پر نہیں تھی, کہ ان کا کیا حشر ہوگا. تو اس کے بارے میں فرمایا مثلا سورۃ الفرقان میں, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. تو ہم متوجہ ہوں گے, آگے بڑھیں گے ان کے ان اعمال کی طرف کے جو انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ کیے تھے, اور ہم ان کو اڑا کر ایسے کر دیں گے, نسیم منسیہ کر دیں گے کہ ان کا کوئی وجود نہ رہے گا. یہی بات کہی گئی ہے غالب سورہ ابراہیم میں, اعمالہم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف, کہ وہ لوگ جن کے پاس حقیقی ایمان کی پونجی نہیں ہے اور وہ بظاہر بڑے بڑے نیک کام کر کے جب وہ حاضر ہوں گے میدان حشر میں, تو ان کے وہ اعمال, ان کی وہ نیکیاں ایسی ہو جائیں گی جیسے راکھ جسے کسی آندھی والے دن میں ہوا اڑا دے اور ختم کر دے. تو قرآن مجید میں بھی عام طور پر لفظ اعمال جو آتا ہے تو وہ نیکیوں کے بارے میں آتا ہے. اور یہاں بھی مراد نیکیاں ہیں. انما الاعمال بالنیات, نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب اس کی شرح کی گئی. اصل میں تو جو قاعدہ کلیہ ہے وہ تو یہ تین الفاظ میں بیان ہو گیا, انما الاعمال بالنیات, نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب اس کی شرح ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی. یہ اسی مفہوم کو ادا کیا گیا, اور پھر اب ایک مثال سے اس کی وضاحت کی گئی مزید. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ موضوع ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں درس نمبر 2 میں تفصیل کے ساتھ زیر بحث آتا ہے کہ ایک تو نیکیوں کی ظاہری صورتیں ہیں, وہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے نیک اعمال نظر آتے ہیں. ایک ہے وہ روح کہ جو اس نیکی کے اندر اس عمل میں جاری و ساری ہوتی ہے, وہ اس کا موٹیو کیا ہے, اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے, اس کا اصل مقصد کیا ہے, وہ کس غرض سے نیکی کی جا رہی ہے, اور اسی کو ہم کہیں گے مذہبی اصطلاح میں تو یہ کہ اس کی نیت کیا ہے, اور سارا دار و مدار جو ہے اس جذبہ محرکہ پر ہے. بظاہر ایک کام بڑا نیکی کا کام ہے, لیکن یہ کہ اس کی پشت پر اصل میں ریاکاری کا جذبہ کار فرما ہے, اپنی شہرت حاصل کرنے کا جذبہ کار فرما ہے. تو وہ نیکی اگرچہ صورتاً شکل کے اعتبار سے, ظاہر کے اعتبار سے نیکی ہے, وہ حقیقتاً نیکی نہیں ہوگی. تو یہاں پر وہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ نیکیوں کے جو بہت ہی اعلیٰ مدارج اور مراتب ہیں, ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے تین اعمال کو اس درجے اعلیٰ قرار دیا ہے, اتنا بلند قرار دیا ہے کہ ان اعمال سے انسان کی سابقہ زندگی کے تمام گناہ جو ہیں معاف ہو جاتے ہیں. ایک عمل تو یہ ہے کہ کوئی شخص کفر کو چھوڑ کر اسلام میں آئے. ظاہر بات ہے, یہ بالکل منطقی بات ہے کہ جو شخص آج اسلام لا رہا ہے تو اس کی سابقہ زندگی جو حالت کفر میں گزری ہے, اس میں جو کچھ اس نے عمل کیے ہیں وہ سب حساب جو ہے اس کا ختم ہو جائے گا. وہ تو کلین سلیٹ سے آج شروع کرے گا, اس لیے کہ وہ اس کفر کے حالت میں جو گناہ اس سے سرزد ہوئے, اسلام لانا اس کا جو ہے وہ ان سب کا کفارہ بن گیا. دوسرا عمل جو ہے یہ ہجرت ہے, کہ کوئی شخص صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور دین کے لیے اپنے وطن کو خیر باد کہہ دے, گھر بار چھوڑ دے, اگرچہ وطن سے فطری طور پر محبت ہوتی ہے, وہاں لواحقین ہیں, اعزاء و اقارب ہیں, پھر یہ کہ بزرگوں کی قبریں وہاں ہیں, وہاں ان کی خاک ہے, ان سے انسان کی ایک طبیعی اور فطری محبت ہوتی ہے. تو اگر اس کو انسان چھوڑ رہا ہے اور وطن کو خیر باد کہہ کے ایک نئے بالکل نئے شہر نئے ملک کی طرف جا رہا ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہاں کیا حالات پیش آنے والے ہیں, اجنبی ماحول ہے کہ جس میں اب وہ اس کو سابقہ پیش آنے والا ہے, تو جو شخص اتنا بڑا عمل کرے اس کی بھی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کا یہ عمل کفارہ بن جاتا ہے. تیسرا حضور نے فرمایا کہ حج مبرور, وہ حج جو خالص ہو, خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو, پھر یہ کہ اس میں صرف حلال کمائی استعمال ہوئی ہو, حرام کی کمائی سے کیا ہوا حج نہیں. جو حج اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے, حج مبرور, اس کا بھی اتنا اونچا مقام ہے, اتنا اونچا درجہ ہے کہ وہ بھی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو یہاں حضور نے ان تین اعمال میں سے ایک عمل کو بطور مثال لیا کہ ایک تو اس عمل کا ظاہر ہے, ایک شخص ایک شہر کو چھوڑ کر یا ایک ملک کو چھوڑ کر ایک دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں آ گیا. مثلا یہ کہ ہجرت مدینہ کو اگر سامنے رکھے, اور ہجرت کے لفظ سے زیادہ معروف تو وہی ہجرت مدینہ ہے, اگرچہ پہلی ہجرت ہجرت حبشہ ہوئی تھی, لیکن جب مجرد لفظ ہجرت بولا جائے گا تو اس سے مراد جو ہے وہ ہجرت مدینہ شمار ہوگی. تو جو شخص مکے کو خیر باد کہہ رہا ہے اور وہ ترک وطن کر کے مدینے آ گیا ہے, وہ مہاجر ہے, اس نے ہجرت کی ہے, لیکن یہ در حقیقت ایک راز ہے اس کے اور اللہ کے مابین کہ اس کے اس عمل کا اصل محرک کیا تھا, اس کا جذبہ محرکہ کیا تھا, اصل موٹیو کیا تھا, اصل سبب کیا تھا. مثلا ایک تو وہ شخص ہو سکتا ہے کہ کوئی اور سبب اس ہجرت کا نہ ہو, کوئی اور سبب اس نقل مکانی کا نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول کی ہدایت ہے, اور یہ کہ دین کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے اب ہمیں ایک مرکز پر جمع ہونے کے لیے کہا گیا ہے, تو یہ صرف اس ارادے سے کہ دین سربلند ہو، لتکون کلمت اللہ ہی العلیا، تاکہ اللہ کا کلمہ ہی سب سے سربلند ہو جائے، وہ ہجرت کر رہا ہے. تو حضور نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس شخص نے تو ہجرت کی ہے اللہ اس کے رسول کی طرف اور خالصتاً اللہ اس کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت تو اللہ اس کے رسول ہی کے حساب میں شمار ہوگی. ومن کانت ہجرتہ لدنیا، یہ اس حدیث کے متن میں کچھ اختلاف ملتا ہے مختلف روایات میں، یہاں لے دنیا ہے، بعض میں الا دنیا ہے. تو جس شخص کی ہجرت ہو دنیا کے لیے یا دنیا کی طرف، یصیبھا کہ وہ اس کو پا لے، اس کو حاصل کر لے، اب امراۃن یا کسی خاتون کے لیے، ین کے ہو ہا یہاں لفظ ہے اور بعض روایات میں یتزوجھا ہے کہ اس کو اپنی زوجیت میں لے، اس سے نکاح کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت انہی کے حساب میں شمار ہوگی کہ جس کے لیے اس نے فی الواقع ہجرت کی ہے. اس کو سمجھانے کے لیے یوں عرض کیا جا سکتا ہے کہ فرض کیجئے، فرض کے طور پر کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے، کہ فرض کیجئے کہ ایک صاحب مسلمان ہیں، مکے میں ہیں، مقیم ہیں، وہ کوئی کاریگر ہیں، لوہار ہیں، بڑھئی ہیں، کام کرتے ہیں، اور اب ان کے جو بھی خریدار یا ان کے گاہک ہیں وہ صرف مسلمان رہ گئے تھے. کفار کی طرف سے تو شدید مقاطعہ ہو گیا تھا مسلمانوں کا، تو اب ان سے کوئی کام لینے والا، ان کو کوئی کام دینے والا، وہ صرف مسلمان تھے. اور جب مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے تو اب چاروں ناچار یہ بھی ہجرت کر رہے ہیں. اس کو صرف ایک امکانی حد تک سمجھنے کے لیے بات کو فرض کے درجے میں رکھیے کہ ہم فرض کر رہے ہیں کہ ایسا ہو. تو اگرچہ ہم نہیں جان سکتے، یہ راز ہے اس بندے اور اللہ کے مابین، اللہ جانتا ہے کہ اس کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا، اس کا اصل سبب کیا بنا اس ہجرت کے اختیار کرنے کا. تو اگر یہ سبب بنا ہے تو اللہ تعالی کے لیے وہ ہجرت شمار نہیں ہوگی. علم خداوندی میں یہ ہجرت ہے طلب دنیا کے لیے، طلب معاش کے لیے، یہ دین کے لیے ہجرت نہیں ہے. اس نے روزی کمانے کے لیے ہجرت کی ہے. اسی طریقے سے ایک شخص، وہ کسی خاتون سے نکاح کا خواہش مند تھا فرض کیجئے، اور وہ خاتون ہجرت کر کے چلی گئی ہے، اب ان کی محبت میں، ان کے عشق میں، ان سے نکاح کرنے کے لیے وہ صاحب بھی اگر ہجرت کر رہے ہوں تو ان کا بھی جو اصل جذبہ محرکہ ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ نیتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم کسی کی نیت پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے. میں آپ کی نیت کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا سکتا، آپ میری نیت کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا سکتے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کی کیا نیت ہے. وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا ہے کہ اصل نیت کیا تھی، اصل محرک عمل کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جب اعمال پیش ہوں گے تو وہ اعمال جج کیے جائیں گے نیتوں کے اعتبار سے، کہ جو اصل جذبہ محرکہ اس عمل کا سبب بنا تھا اس کے حساب میں وہ عمل درج ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حساب میں درج نہیں ہوگا. یہ ہے وہ بات کہ جو اس حدیث میں بیان کی گئی کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت ہجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اس کی ایک شرح جو ہے واقعاتی انداز میں ایک اور حدیث میں آئی ہے، وہ میں آپ کو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کا متن اور ترجمہ سنا دیتا ہوں کہ کس طرح قیامت کے دن یہ معاملات طے ہوں گے. یہ روایت جو ہے اس کو امام مسلم لائے ہیں اپنی صحیح میں، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامۃ رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها فقال فما عملت فيها. پہلا شخص جس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا، وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو دنیا میں اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا قتل ہوا اور دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا، تو اس کو لایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا. اوتے یا بے ہی مجھول کا صیغہ ہے، اس کو لا کر حاضر کیا جائے گا کٹہرے میں. تو اللہ تعالیٰ جو نعمت اللہ نے اسے عطا فرمائی تھی وہ جتلائے گا، گنوائے گا، اور وہ شخص بھی پہچان لے گا کہ ہاں پروردگار تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی. تو نے مجھے صحت دی، طاقت دی، قوت دی. تو اب اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے فما عملت فیہا، تو میں نے جو نعمتیں تمہیں دی تھی تم نے اس میں کیا عمل کیا؟ قالا، وہ شخص کہے گا قاتل تو فیکا، اے اللہ میں نے تیری راہ میں قتال کیا، جنگ کی، حتی اس تشہد تو یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا. قالا کذبتا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے جھوٹ بولا، ولکنک قاتلت لئن یقال جریء، تو نے جنگ کی تھی اس لیے کہ کہا جائے کہ یہ بڑا جہی شخص ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا شہ سوار ہے، بڑا طاقتور ہے. فقد قیلا، وہ کہا جا چکا، دنیا میں تمہاری شجاعت کے ڈنکے بج چکے، تمہاری تعریفیں ہو چکی. ثم امر به فصحب علی وجهه حتی القی فی النار، پھر اللہ تعالی کی جانب سے اس کے بارے میں حکم ہوگا اور وہ اوندے منہ کے بل گھسیٹتا ہوا اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے. ورجل، ایک دوسرا شخص، تعلم العلم وعلمه، جس نے بہت علم حاصل کیا اور اس علم کو پھیلایا، لوگوں تک منتقل کیا. وقرأ القرآن، اور وہ بڑا قرآن کا قاری تھا، قرآن پڑھتا تھا. اور یہاں پر ہم لفظ عالم بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ قراءت جو ہے اس دور میں مجرد قراءت نہیں ہوتی تھی کہ جس میں مفہوم نہ سمجھ میں آتا ہو، بلکہ قراءت کے ساتھ علم جو ہے وہ لازمًا موجود ہوتا تھا. فَأُتِيَ بِهِ، اس شخص کو بھی لا کر حاضر کیا جائے گا. فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جتلائے گا، گنوائے گا اس پر. فَعَرَفَهَا، اور وہ شخص پہچان لے گا، ہاں پروردگار تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی تھی. قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، وہی سوال اس سے ہوگا، تو نے اس میں کیا عمل کیا؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيهِ الْقُرْآنَ، وہ کہے گا اللہ میں نے علم حاصل کیا اور وہ علم پھیلایا، لوگوں کو سکھایا، اور میں نے تیرے لیے قرآن کی تلاوت کی، قرآن پڑھا. قَالَ كَذَبْتَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا. وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ أَنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ تِي، تو نے یہ علم سیکھا تھا اس لیے کہ تیرے علم کے ڈنکے بج جائیں، کہا جائے بہت بڑا عالم ہے، اور تو نے قرآن پڑھا تھا تاکہ تیری تعریف کی جائے کہ بڑا قاری ہے، بہت ہی عمدہ قاری ہے. وہ کہا جا چکا، یعنی تمہارا جو اصل مقصود تھا وہ حاصل ہو چکا، تم نے یہ کام جس غرض سے کیا تھا وہ غرض پوری ہو چکی. اب اس کے بعد اس کا بھی وہی حشر ہوگا. ثم امر به فصحب علی وجهه حتی القی فی النار، اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا، اسے بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک دیا جائے. ورجل وسع اللہ علیہ واعطاه من اصناف المال كله، اور ایک تیسرے شخص کا معاملہ ہوگا جس پر اللہ نے مال میں بڑی وسعت کی تھی اور ہر نوع کا مال اسے کثرت کے ساتھ عطا کیا. فوتی بھی، وہ بھی لا کر حاضر کیا جائے گا. فعرفہ نعمہ فعرفہا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جتلائے گا، گنوائے گا، اور وہ پہچان لے گا، اقرار کرے گا. پھر وہی سوال ہوگا فما عملت فیہا، تو نے کیا عمل کیا؟ قال ما ترکت من سبیل تحب ان تنفق فیہا الا انفقت فیہا لک، وہ جواب دے گا بڑے اعتماد سے، ان الفاظ کے اندر بڑا اعتماد جھلک رہا ہے. وہ کہے گا اللہ جس جس راستے میں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہے میں نے ان تمام راستوں میں مال خرچ کیا ہے تاکہ تو راضی ہو جائے. قال کذبتا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا. ولکنک فعلتا، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا. لیقال ہوا جواد، کہ یہ کہا جائے بڑا سخی ہے، بڑا داتا ہے. فقد قیلا، وہ کہا جا چکا. ثم امر به فصحب به علی وجهه ثم القی فی النار، پھر اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا اور اس کو بھی اسی طریقے سے اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک دیا جائے گا. رواہ مسلم. اس میں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ایک سوال ہے، اس پر میں انشاءاللہ کل کے درس کے ضمن میں کچھ عرض کر دوں گا، آج اسی پر اکتفا کیجیے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص فی النیت عطا فرمائے، ہمارے ارادوں میں خلوص ہو، ہم جو کام بھی دین کے لیے اجر اور ثواب کی نیت سے کریں اس میں کوئی اور دوسری غرض شامل نہ ہونے پائے، کوئی حصول شہرت، کوئی تعریف، کوئی بھی دوسری چیز جو ہے، کوئی منفعت دنیاوی ہمارے اس مقصد میں شامل نہ ہونے پائے. آمین یا رب العالمین.
اس حدیث کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات، پچھلے جمعے ہم نے وہ حدیث شریف پڑھی تھی جس سے اکثر محدثین نے جو مجموعہ احادیث کے مرتب کیے ہیں ان کا آغاز کیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث بھی وہ ہے، صحیح مسلم میں اگرچہ اصل کتاب کا آغاز اس حدیث سے نہیں ہوا ہے لیکن مقدمے میں وہ حدیث لے لی گئی ہے، اس طرح شروع میں وہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اس کا مضمون تھا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا، نیکیوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اسی کی مزید وضاحت کے لیے ہم نے صحیح مسلم کی ایک اور روایت بھی پڑھی تھی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جس سے ریاکاری کی جو ہلاکت خیزی ہے وہ ہمارے سامنے آئی کہ بڑے سے بڑے اعمال، بڑی سے بڑی نیکیاں، یہاں تک کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے قتل ہو جاتا ہے، دنیا میں شہید سمجھا جا رہا ہے، لیکن چونکہ اس کے اس عمل کی بنیاد اخلاص پر نہ تھی بلکہ اس کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ لوگ اس کی شجاعت اور بہادری کی تعریف کریں، لہذا حضور نے ہمیں خبر دی کہ آخرت میں قیامت کے دن اس کی وہ ساری کوشش اور اس کے وہ سارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالی اس کے اس تمام کارنامے کو بالکل بے وزن قرار دیتے ہوئے فرشتوں کو حکم دیں گے اور فرشتے اس شخص کو اونے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک دیں گے۔ یہی معاملہ ایک بہت بڑے عالم کے ساتھ بھی پیش آئے گا، یہی معاملہ ایک بڑے سخی اور داتا انسان کے ساتھ بھی پیش آئے گا۔ تو یہ سب سے بڑے اعمال ہیں، چوٹی کے اعمال ہیں، لیکن ان میں بھی جب اخلاص نیت نہیں ہوگی تو یہ اعمال بھی اللہ تعالی کے ہاں بالکل بے وزن قرار پائیں گے۔ تو اخلاص پر اس درجے زور ہے قرآن مجید میں بھی اور احادیث نبویہ میں بھی کہ اس کے رد عمل کے طور پر ایک دوسری انتہائی کیفیت کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور وہ کیفیت ہمیں بعض لوگوں میں بالفعل نظر آتی ہے، یعنی شیطان کی وسوسہ اندازی سے یہ خیال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ہم نیکی کا کوئی عمل ریاکاری کے تحت نہ کر رہے ہوں، اور اس وسوسے کے زیر اثر وہ نیکی کے اس کام ہی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ اصل میں شیطان کا حربہ ہے کہ وہ یہ وسوسہ دل میں پیدا کر دے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک طرف تو انسان پورا چوکس اور چوکنا رہے، اپنی امکانی حد تک اپنی نیت کی تصحیح کرے، نیت کی اصلاح پر کوشاں رہے، لیکن کسی نیک عمل کو اس وسوسے کے تحت چھوڑ دینا کہ اس میں کہیں ریاکاری پیدا نہ ہو جائے، کہیں اس کے اندر اس چیز کا شائبہ پیدا نہ ہو جائے، تو یہ در حقیقت شیطان کا وسوسہ ہے۔ اس کے ضمن میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو بھی ان معاملات میں اس درجے تشویش رہتی تھی۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے، امام مسلم اسے لائے ہیں اپنی صحیح میں، اس کے راوی حضرت ابو ذر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحمدہ الناس علیہ وفی روایت ویحبہ الناس علیہ قال تلک عاجل بشر المومن رواہ مسلم۔ حضرت ابو ذر نے یہ روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، جو نیک کام کرتا ہے اور اس نیک کام کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، یا اس نیک کام کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس سوال میں جو چیز اصل میں پوشیدہ تھی وہ یہ کہ کہیں اس کی وجہ سے اس کا اخروی اجر ضائع تو نہیں ہو جائے گا، کہیں اس کی وجہ سے اس میں ریاکاری کا کوئی عنصر تو شامل نہیں سمجھا جائے گا۔ ہمارے ہاں صوفیہ میں بعض اوقات چونکہ بات باطنی کیفیات کا ان پر بہت زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے، تو وہ جو توازن ہوتا ہے وہ اس طرح کے مغلوب الحال کیفیت میں برقرار نہیں رہتا۔ لوگوں سے چھپے رہنا، گمنامی کی شکل اختیار کرنا، اس میں اس انتہا تک چلے جانا، بلکہ ایک ملامتیہ فرقہ پیدا ہوا کہ جو لوگ برے کام کرتے تھے لوگوں کو دکھا کر تاکہ لوگ ہمیں ملامت کریں، ہمارے تقویٰ اور نیکی کی تعریف کرنے کی بجائے وہ سمجھے کہ بہت ذلیل آدمی ہے، بہت گھٹیا آدمی ہے، یہ فلاں کام کر رہا ہے۔ تو برسر عام غلط کام کرنا تاکہ اگر ہمارے اندر کوئی نیکی ہے اور خیر ہے، کوئی تقویٰ ہے، کوئی دینداری ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کا بھانڈا پھوٹے اور لوگ اس کی تعریف کریں، الٹا ہمیں ملامت کیا جائے۔ یہ ملامتیہ فرقہ چلاتا کہ جو باقاعدہ نہ صرف یہ کہ اپنی نیکی کو چھپاتے تھے بلکہ ظاہری طور پر برے کام کرتے تھے تاکہ بالکل برعکس صورتحال پیدا ہو جائے۔ یہ تمام چیزیں اسی شیطانی وسوسے کے زیر اثر ہیں۔ جو توازن دین میں مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف انسان اپنی اصلاح نیت کے لیے حق تل امکان کوشاں رہے، لیکن کسی بھی نیک کام کو چھوڑ بیٹھنا اس وجہ سے کہ اس میں تو کہیں ریاکاری تو نہیں پیدا ہو رہی، کہیں شیطان مجھے اس طریقے سے ورغلا تو نہیں رہا ہے، یہ اصل میں بالکل ایک دوسری انتہائی صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نیک کام سے محروم ہو جائے گا، اس نیکی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ تو حضور سے جب یہ بات پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا تلک عاجل بشر المومن، یہ تو مومن کی وہ بشارت ہے جو اسے نقد مل رہی ہے۔ نیکی کا جو اجر و ثواب آخرت میں ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ہے، یہ اس کی وہ بشارت ہے، بشرا، کہ جو عاجل اس کو مل گئی ہے، بالکل نقد مل گئی ہے، یعنی یہ کہ اس میں قطعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں یہاں تک الفاظ آئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر وہ انسانوں کے اندر اس شخص کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں در حقیقت کبھی بھی اس خیال کی طرف انسان کو نہ لے جائے کہ اس میں تو ریاکاری ہو رہی ہے اور اس میں تو لوگوں میں شہرت ہو گئی ہے تو اس وجہ سے مجھے اس کام سے باز آ جانا چاہیے، یہ اصل میں شیطان کی وسوسہ اندازی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا، انہوں نے حضور کی خدمت میں پیش کیا وہ واقعہ کہ گھر میں تنہائی میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، ظاہر بات ہے کہ نفلی نماز، ورنہ فرض نماز کا تو گھر میں پڑھنے کا صحابہ کرام کا تو کوئی سوال نہیں تھا۔ کوئی صاحب آئے، انہوں نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کو بھی محسوس ہوا کہ ایک صاحب کو آئے تھے، انہوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو دل میں خوشی کا سا احساس ہوا کہ اس نے مجھے اس کیفیت میں دیکھا ہے۔ اب یہ جو کیفیت ہوئی اس پر پھر فوراً متنبع بھی ہوئے، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اس عمل میں پورے طور پر مخلص نہیں ہوں، بلکہ یہ کہ کسی شخص نے اگر مجھے یہ نیکی کرتے ہوئے دیکھ لیا، اگرچہ میری نیت نہیں تھی، میں اپنے گھر کے کسی کونے میں اخفاء کے ساتھ وہ نیکی کا کام کر رہا تھا، لیکن کسی کی نگاہ میں میں آ گیا ہوں، اس سے جو مجھے خوشی محسوس ہوئی، تو شاید یہ بھی میری نیت کے اندر کسی فطور پر دلالت کرنے والی بات ہے۔ تو حضور کی خدمت میں آ کر انہوں نے عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس کے اندر کوئی حرج واقع نہیں ہوا، بلکہ تمہیں دوہرا ثواب ملے گا، تمہیں خلوت کی نیکی کا ثواب بھی ملے گا اور جلوت کی نیکی کا ثواب بھی ملے گا۔ تم اپنے طور پر تو تنہائی میں لوگوں سے چھپا کر وہ عمل کر رہے تھے، لہذا خلوت میں کی گئی نیکی کہ جہاں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس کا ثواب بھی تمہیں ملے گا اپنی نیت کی وجہ سے، اور لوگوں نے اگر دیکھ لیا ہے تو جو نیکیاں برسر عام کی جاتی ہیں ان نیکیوں کا جو ثواب ہے اس میں سے بھی تمہیں حصہ مل جائے گا۔ تو یہ دونوں باتیں میں نے اس لیے بیان کر دی کہ اس طرح کا کوئی رد عمل پیدا نہ ہونے پائے کہ شیطان اس طرح کی وسوسہ اندازی کر کے کسی انسان کو کسی نیک کام سے روک دے۔ تو اس میں توازن کی ضرورت ہے کہ ایک طرف اپنی نیت کے بارے میں انسان خود پورے طور پر چوکنا رہے، احتساب کرتا رہے، اپنے دل میں جھانکتا رہے، اس کے اندر اصلاح اور تصحیح کے لیے کوشاں رہے، لیکن دوسری طرف اس قسم کے کسی وسوسے کی وجہ سے کسی نیک کام کو چھوڑ دے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری حدیث کی طرف. یہ دوسری حدیث جو اس مجموعے میں شامل ہے اربعین نووی میں، یہ حدیث بھی اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنی جامعیت کے اعتبار سے، اپنی شہرت کے اعتبار سے، اپنے تواتر کے اعتبار سے جو چوٹی کی احادیث ہے ان میں شامل ہے. اس کو ام السنہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سنت کے لیے گویا کہ بمنزلہ سورہ فاتحہ ہے. جیسے قرآن مجید میں ام الکتاب ہے سورہ فاتحہ، ویسے ہی حدیث کے مجموعے میں اس حدیث کو ام السنہ کہا گیا کہ یہ جڑ ہے، یہ بنیاد ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے راویوں میں بڑے بڑے صحابہ کا نام آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور ان کی روایت جو ہے مسلم شریف میں بھی ہے اور بقیہ صحابہ میں بھی ہے سوائے امام بخاری کے، کہ وہ اس روایت کو اپنی صحیح میں نہیں لائے ہیں. باقی صحابہ سکہ کی پانچوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے اس حدیث کی، اور حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے وہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، وہ متفق علیہ ہے. تیسری اس کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے. چوتھی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے. تو یہ ایسی حدیث کہ جس کے راوی جو سب سے پہلی کڑی ہے روایت حدیث کی یعنی صحابہ کرام، اس میں بھی متعدد صحابہ اس حدیث کی روایت کر رہے ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ جب نیچے پھیلتا جائے گا تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرنے والے تابعین کئی ہیں، وہ جال جو ہے پھیلتا چلا جائے گا. فلاں صحابی سے اتنے تابعین نے سنا ہے، اتنے تابعین سے اتنے تابعین نے سنا ہے. تو اس طریقے سے یہ حدیث جو ہے جب اس کا پورے طرق کا جائزہ لیا جاتا ہے تو یہ متواتر احادیث میں اس کا شمار ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی کڑی جو ہے صحابہ کرام کی، اس میں بھی کم سے کم چار صحابہ ہیں کہ جن سے یہ حدیث مروی. اس حدیث کا جو ٹیکسٹ ہے اور جو روایت ہے اس کتاب میں، اس میں کچھ غلطی ہوئی ہے کہ آخر میں لکھ دیا ہے متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کا حوالہ ہے. اس کی تصحیح کر لیجئے. یہ روایت جو ہے یہ حضرت عمر بن الخطاب سے ہے، یہ بخاری میں نہیں ہے، یہ صرف صحیح مسلم کی روایت ہے. جو متفق علیہ روایت ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویسے ان روایتوں میں فرق بہت معمولی ہے، کچھ لفظی فرق ہے، کچھ ترتیب کا فرق ہو گیا ہے، اور وہ بالکل فطری بات ہے. اس لیے کہ ایک واقعہ پیش آیا صحابہ اکرام کے سامنے، بہت سے صحابہ موجود تھے مسجد نبوی میں. ایک صاحب آئے، انہوں نے کچھ گفتگو حضور سے کی، پھر وہ چلے گئے. اب اس واقعے کو دیکھنے والے بہت سے صحابہ تھے، لہذا متعدد صحابہ نے اس کو نقل کیا. لیکن یہ ہمیشہ ہوتا آیا دنیا میں، ابھی اگر کوئی واقعہ یہاں ہو اور آپ جا کر اسے باہر نقل کریں تو اس میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک بات پہلے کہی ہو، پھر دوسری بات کہی ہو، آپ بیان کرنے میں دوسری بات کو پہلے کہہ دیں، پہلی بات کو بعد میں کہتے. یہ ترتیب کا بدل جانا یہ بھی قرین قیاس ہے. کچھ تفاصیل کے اندر آپ کی نگاہ میں کوئی بات خاص طور پر اہم ہوئی ہے، آپ نے اس کو بیان کیا ہے. ایک دوسرے شخص کی نگاہ زیادہ اہمیت کے ساتھ کسی اور چیز کی طرف گئی ہے، اس نے اس کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے. تو یہ جو فطری طور پر کوئی فرق ہو سکتے ہیں کسی ایک واقعے کے بیان میں، اس کی بہت عمدہ مثال ہمیں اس روایت میں ملتی ہے کہ ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی مرتبہ ہوا، یہ بار بار ہونے والا واقعہ ہی نہیں ہے. جیسے کہ اب تفصیل سے دیکھیں گے صحابہ کرام کے مجمع میں واقعہ ہوا ہے، اور انہوں نے جب اس کو نقل کیا ہے تو اس نقل کرنے میں کچھ باریک سے فرق ہو گئے، کچھ لفظی فرق ہے، کچھ ترتیب کا فرق ہے. میں اس کے جو فرق ہیں ان کو بھی کچھ تھوڑے تھوڑے فرق آپ کو اس کے ٹیکسٹ کے دوران بتاتا جاؤں گا. تو یہ روایت جو ہے اس کے راوی ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں نے عرض کیا ہے کہ صحیح بخاری کے سوا باقی پانچوں کتابیں جو ہے صحائے ستہ کی ان میں یہ روایت موجود ہے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا، عن سے پہلے روے یا کو محذوف مانیے. روے یا عن عمر بن الخطاب روایت کیا گیا ہے خطاب کے بیٹے عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں جو لفظ ایزل آیا ہے بعد میں، یہ اس لیے ہے کہ پہلی روایت جو آئی تھی وہ بھی حضرت عمر سے تھی. تو یہ ایسے کہ جیسے وہ روایت حضرت عمر سے نقل کی گئی، ایسے ہی یہ روایت جو ہے یہ بھی مروی ہے حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ. جب علیحدہ اس حدیث کو آپ پڑھیں گے تو ایزن کا لفظ یہاں نہیں آئے گا. قالا، انہوں نے فرمایا بینما نحن عند رسول اللہ ہے، یہ جلوس ان کا لفظ یہاں سے کاٹ دیجئے، یہ اس روایت میں نہیں ہے، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اثنا میں کہ ہم تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذات یوم ایک دن، اذ طلع علینا رجل، کہ ظاہر ہوا اچانک ہم پر ایک شخص، طلوع ہونا اچانک ظاہر ہونا، سورج طلوع ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، اذ طلع علینا، پھر اس میں ایک انداز یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے ایک شخص تڑپتا چلا آ رہا ہو، بڑھتا چلا آ رہا ہو، مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے، اذ طلع علینا رجل، ایک شخص شدید و بیاض الثياب، ثياب جمع ہے ثوب کی، ثوب کپڑے کو کہتے ہیں، بیاض سفیدی کو کہتے ہیں، ابیض سفید، شدید و بیاض الثياب، انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے، بڑا ہی شدید سفید رنگ تھا اس کے کپڑوں کا، شدید و سواد الشعر، شعر کہتے ہیں بالوں کو، سواد جو ہے سیاہی، اسود کہتے ہیں سیاہ کو، شدید سیاہ کالے بالوں والا، لا یرا علیہ اثر السفر، نہیں نظر آتا تھا اس پر کوئی اثر سفر کا، سفر سے اگر کوئی شخص چلا آ رہا ہو تو وہ آثار ہوتے ہیں، کوئی گرد آلود ہوں گے کپڑے، کوئی بالوں میں بھی نظر آئے گا کہ گردہ جمع ہوا ہے، یہ چمکدار بھڑکیلے سیاہ رنگ کے بال کیسے ہو جائیں گے، اور کپڑوں کے اوپر بھی کوئی غبار ہوگا، یہ بالکل براق سفید لباس کیسے پہنا ہوا آئے گا، ولا یعرفہ منا احد، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا. اب یہ دونوں باتیں حضرت عمر جو ہے جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا فقہائے صحابہ میں سے، وہ ساری ڈیٹیل جو یہ بیان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرے صحابی بیان کرے تو وہ اس انداز سے بیان نہ کرے، اس لیے کہ یہ حضور کا قول تو نہیں ہے نا، یہ تو اصل میں اس پوری سچویشن کو ڈسکرائب کر رہے ہیں حضرت عمر کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا. اس ڈسکرپشن میں ظاہر بات ہے کہ ہر بیان کرنے والے کا بیان جو ہے وہ اپنے مذاق، اپنے ذوق، اپنی جو بھی اس کی ایکٹیویٹی ہے، آبزرویشن کی، کس کس چیز کو دیکھ رہا ہے، کس چیز کو نوٹ کر رہا ہے، یہ سب اس پر ڈپینڈ کرے گا. اور اس کو اس لیے واضح کیا انہوں نے کہ یہ بات جو ہے اچنبھے کی تھی کہ اگر تو یہ کوئی شخص مدینے کا رہنے والا ہوتا تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی اسے پہچانتا. اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، حضرت عمر نے یہ رائے کیسے قائم کر لی کہ کوئی بھی نہیں پہچانتا؟ یہ لوگوں کے چہروں پر لکھے ہوئے اثرات، جیسے حضرت عمر جو ہے وہ حکا پکا سے تھے اس شخص کے بارے میں، ایسے ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سب کے سب لوگ جو ہے وہ اسے اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. مجمع میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے چہرے پر کوئی ایسے آثار ہو کہ وہ اسے جانتا ہے. لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں. اور پھر یہ کہ کوئی اچانک ابھی سفر سے چلا آ رہا ہو تو آثار سفر بھی موجود نہیں. حتی جلس الی النبی، اب یہ حتی کا تعلق ہوگا طلع رجل علینا رجل، وہ بڑھتا چلا آیا، چڑھتا چلا آیا، مجمع کو چیرتا ہوا تیر کی طرح آگے بڑھا، یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین سامنے آ کر بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، تو اس نے اپنے دونوں گھٹنے حضور کے دونوں گھٹنوں سے جوڑ دیے، ملا دیے، اس طرح دو زانو ہو کر بیٹھا کہ اس کے گھٹنے جو ہے وہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ مل گئے. وضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں، کف کہتے ہیں اس کو، اب یہاں پہ کفیہ فخذیہ ان دونوں کا مرجع ایک بھی ہو سکتا ہے، اگر اسی عبارت کو ذہن میں رکھا جائے تو اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنی دونوں رانوں پر رکھ لی. یعنی دو زانو ہو کر جب انسان بیٹھتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو، جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہم اپنی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں کے اوپر ٹکا لیتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفیہ کی ضمیر تو اس کی ہتھیلیوں کی طرف جا رہی ہو اور فخذیہ میں رانے جو ہے وہ حضور کی مراد ہو. اب اس عبارت میں تو یہ دونوں احتمالات ہیں کہ اس نے اپنی ہتھیلیاں اپنی رانوں پر رکھ لی یا اپنی ہتھیلیاں حضور کی رانوں پر ٹکا دی. لیکن جو دوسری روایات ہیں اس سے صراحت ہو جاتی ہے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ حضور کے رانوں پر رکھے. چنانچہ نسائی میں جو اس کی روایت ہے اس کے الفاظ ہیں حتی وضع یدیہ علی رکبتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے دونوں ہاتھ حضور کے دونوں زانوؤں پر رکھ لیے. اسی طرح امام احمد جو روایت لائے ہیں امام بزار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس میں الفاظ یہ ہے فجلس بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضعا کفیہ علی رکبتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص عین حضور کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں ہتھیلیاں حضور کے زانوؤں پر رکھ دی. فقال، پھر اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام، اسلام یہ ہے ان تشہد لا الہ الا اللہ، کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وان محمد عبدہ ورسولہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ، اور تو قائم کرے نماز کو، وتؤتی الزکاۃ، اور ادا کرے زکات، وتصوم رمضان، اور روزے رکھے رمضان کے، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور حج کرے بیت اللہ کا اگر تجھے استطاعت ہو اس کا سفر کرنے. قال صدقت، اس شخص نے کہا آپ نے صحیح فرمایا، صحیح کہا. فعجبنا لہو، اب اس تعجب کا اظہار کر رہے ہیں حضرت عمر، ہمیں تعجب ہوا یہ شخص کیسا ہے، یسألوہ ویصدقہ، یہ سوال بھی کر رہا ہے تصدیق بھی کر رہا ہے. اب ایک عام سائی جو ہوتا ہے وہ جب سوال کرتا ہے تو وہ تصدیق نہیں کرتا، یہ کام اصل میں ہو سکتا ہے کسی استاد کا، استاد اپنے کسی شاگرد سے سوال کرتا ہے اور جواب جب اسے صحیح ملتا کہتا ہے شاباش دیتا ہے، ٹھیک کہا تم نے، تمہارا جواب صحیح ہے. تو اس لیے حضرت عمر اپنے تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، یہ شخص کون ہے جو حضور کے ساتھ معاملہ یہ کر رہا ہے کہ حضور کے جواب کی تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں آپ نے صحیح فرمایا، درست کہا. یہ بات ان کے تعجب کی تھی، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ مجلس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور خود اگر اس شخص کا اکرام فرما رہے ہوں تو کسی اور کے لیے وہاں ٹوکنے کا کوئی موقع نہ تھا. ویسے بعض روایات میں یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو مروی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ وضاحت بھی ہے، ما رأیناہ رجلا اشد توقیرا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ، اس شخص کا اپنا رویہ بھی حضور کے ساتھ توقیر اور تعظیم کا ایسا تھا کہ ہم نے کسی شخص کو نہیں دیکھا حضور کی اتنی تعظیم اور توقیر کرتے ہوئے جتنی کہ وہ شخص کا. اب ایک طرف تو یہ توقیر اور تعظیم تھی، دوسری طرف یہ کہ وہ تصدیق کر رہا ہے کہ حضور نے جو کچھ کہا اس کے اس نے کہا صدق تھا. تو یہ ایک اچمبے والی بات تھی جس کا کہ حضرت عمر نے ذکر کر دیا، فعجب نہ لہو یا سلو ہو یا سب دیکھو ہو، تو ہمیں اس پر تعجب آیا کہ یہ کیا کیسا شخص ہے کہ جو سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق کر رہا ہے. قال فاخبرنی عن الایمان، دوسرا سوال اس شخص نے کیا کہ اچھا آپ مجھے بتائیے ایمان کیا ہے. قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. قال صدقت، حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو ایمان رکھے، یقین رکھے، تصدیق کرے دل سے اللہ کی، اس کے فرشتوں کی، اس کی کتابوں کی، اس کے رسولوں کی، اور یوم الآخر کی، اور یہ کہ تو یقین رکھے قدر پر کہ خیر اور شر سب اللہ کی طرف سے ہے. قال صدقت، اس نے پھر کہا کہ ہاں آپ نے ٹھیک فرمایا. قال فاخبرنی عن الاحسان، تیسرا سوال کیا کہ اب مجھے یہ بتائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں، احسان کیا ہے. قال ان تعبد اللہ کانک تراہ، حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی اور عبادت کرے اس کیفیت کے ساتھ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. یہاں نوٹ کر لیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو روایت ہے اس میں لفظ ہے ان تخش اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کی خشیت تیرے دل میں ہو، اتنا خوف اللہ کا تیرے دل میں رہے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. جیسے ایک بچہ ہے اپنے والد کا خوف اسے ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے متعدد مرتبہ کہ یہ تقوی اور خشیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ اس نوعیت کی نہیں ہے کہ جیسے کوئی خوفناک اور ڈراؤنی چیز سے خوف ہوتا ہے، بلکہ جیسے والد کا ایک خوف ہے کہ محبت بھی ہے اس میں، اور لیکن یہ کہ بچہ نہیں چاہتا کہ میرے والد مجھ سے ناراض ہو، کوئی کام میں ایسا کروں کہ جو میرے والد کو ناپسند ہو. تو وہ لفظ جو ہے خشیت کا وہ یہاں پر لایا گیا عبادت کی بجائے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں ان تخش اللہ کانک تراہ، اب ایک تو خشیت ہوتی ہے بچے پر اس وقت جبکہ والد موجود نہیں ہے، ایک خشیت وہاں ہے کہ جہاں والد سامنے موجود ہے، تو دو شدت اس کی ہو جائے گی اس کیفیت کی، تو وہ کیفیت مطلوب ہے اللہ کی خشیت کی کہ ان تخش اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، پھر یہ کہ اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک دوسری روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے جسے امام احمد اور بزال نے نقل کیا ہے، اس کے الفاظ ہے ان تعمل للہ کانک تراہ، یہ سب سے زیادہ جامع الفاظ بن جاتے ہیں، اس لیے کہ عبادت کے بارے میں تو ہر پھر کر ہمارا ذہن نماز روزے کی طرف ہی آ کر رہ جاتا ہے، اس میں وہ پورا جامع تصور جو ہے وہ لاکھ آپ کوشش کریں وہ سارا کا سارا سن سنانے کے بعد بھی معلوم ہوگا وہ تصور جو ہے پھر وہیں کا وہیں آ کر جم گیا ہے، یہ ہماری صدیوں کا جو تصور دین کے اندر انحطاط آیا ہے اس کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہ کہ تخش اللہ تعمل للہ، اب یہ جو ہے نہایت جامع اور وسیع لفظ ہو گیا، تو اللہ کے لیے محنت کرے، تو اللہ کے لیے جد و جہد کرے، سعی و جہد کرے، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرے، اللہ کے لیے ایثار کرے، اس میں وہ جہاد اور انفاق وہ تمام چیزیں جو ہے اس اصطلاح میں آ گئیں۔ یہ روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، ان تعبد اللہ کانک تراہ، ان تخش اللہ کانک تراہ، ان تعمل للہ کانک تراہ، فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ قال صدقت، انہوں نے پھر کہا کہ آپ نے صحیح فرمایا۔ قال فاخبرنی عن الساعة، پھر چوتھا سوال کیا کہ مجھے بتائیے کچھ قیامت کے بارے میں۔ قال من مسئول عنها بعالم من السائل، حضور نے فرمایا کہ اس کے ضمن میں تو جو اس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زائد نہیں جانتا۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، تو انہوں نے کہا پھر مجھے بتائیے، اور بعض روایات میں آتا کہ حضور نے خود فرمایا قیامت کب ہوگی یہ تو میں تمہیں نہیں بتا سکتا، لیکن اگر تم چاہو تو اس کی میں نشانیاں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ضرور فرمائیے۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، ایک نشانی تو اس کی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، وان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ الرعاء الشاۃ یتتاولون فی البنیان، شاطے کی بجائے شاہے کی دیتے نہیں ہیں، اور یہ کہ تم دیکھو کہ جو ننگے پاؤں ننگے بدن رہنے والے مفلوق الحال چرواہے تھے بکریوں کے چرانے والے، وہ اونچی اونچی بلند و بالا عمارتوں میں یتتاولون فی البنیان وہ اکڑنے لگے اور اس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگے۔ ثم من تلقا، پھر وہ شخص چلا گیا، فلبست ملیا، پھر میں کچھ عرصے رکا رہا، یہ لفظ آتا ہے متردد رہنے کے بارے میں بھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ واقعہ کیا ہے، حضور سے پوچھنے کی بھی کچھ ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ اور نسائی اور ابو داؤد اور ترمذی میں صراحت ہے کہ تین دن تک ایک تعطل اور ایک سسپنس کی کیفیت نہیں، یہ سسپنس جو ہے صحیح مفہوم ہے، لبست ملیا، میں اسی حیث بیس میں رہا، ایک سسپنس کی کیفیت میں رہا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تین روایات میں تین دن کی یہ صراحت ہے۔ ثم قال لی یا عمر، پھر مجھ سے حضور نے خود یہ فرمایا، ہے عمر اتدری من السائل، جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ قلت اللہ ورسوله عالم، میں نے عرض کیا اللہ اس کے رسول کو بہتر معلوم ہے۔ قال فانه جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے جو اس لیے آئے تھے تمہارے پاس کہ تمہیں تمہارا دین سکھائے۔ اس میں چند باتیں اور نوٹ کر لیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ھذا جبرائیل جاکم یعلمکم دینکم ما اتانی فی سورۃ الا عرفتہ غیر ھذہ السورۃ، جب بھی کبھی جبرائیل میرے پاس آئے ہیں میں نے انہیں ضرور پہچان لیا ہے سوائے اس واقعے کے، اس مرتبہ میں بھی نہیں پہچان پایا۔ یہ صراحت جو ہے ایک ابی عامر کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر ہی سے، اس میں بھی بڑی صراحت کے ساتھ امام احمد اس کو لائے ہیں کہ حضور نے بھی یہ اقرار اور اعتراف کیا کہ میں بھی نہیں پہچان پایا تھا ان صاحب کو، بعد میں حضور نے یہ اندازہ کیا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ ارادہ ان تعلموا اذ لم تسألوا، حضرت جبرائیل اس لیے آئے تھے کہ تم سیکھو، تم سوال نہیں کر رہے ہو، یعنی جو ادب کا غلبہ ہو گیا ہے تم پر کہ تم میری محفل میں میری مجلس میں سوال کرنے کو بھی کچھ ہوئے ادب سمجھتے ہو، اس وجہ سے دین کی حقیقتیں جو ہے وہ کہیں مخفی نہ رہ جائیں، تو جبرائیل آئے تھے تاکہ وہ سوال کر کے ان دینی حقائق کو بالکل مبرہن کر دے تاکہ تم اپنے دین کی ان بنیادی باتوں کو سمجھ لو. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہم رب زدنا علما.